مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں اگر آپ کی ذات مبارکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ قال اذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما اهمك من امر دنياك واخرتك۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر کامیابی کا تذکرہ فرمایا، یعنی کامیاب لوگ کون ہیں۔ ہم مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے اسی کامیابی کے راز کو پانے کے لیے کچھ غور و فکر کر کے اور ایک سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کسے قرار دیا ہے۔ ہمارے معیار کامیابی کے دنیا، پیسہ، مال، اپروچ، سورسز، تعلقات، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑی کوٹھی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور مختلف دنیا کی مادی اشیاء، ہم ان چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، جبکہ رب کریم جل جلالہ نے قرآن مجید میں جو کامیابی کے راز بیان کیے ہیں، جو کامیابی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جو اصل کامیابی کا معیار بیان کیا ہے، اس پر ہمیں اپنی جو ہے وہ سوچوں کو لانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، تذکرہ چل رہا ہے اللہ پاک کی حدوں کا، فرماتا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ کامیابی کیا ہے؟ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا معیار بیان کیا ہے، اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فوز العظیم کا جو ذکر کیا ہے، بڑی کامیابی، اب اس کا سبب کیا ارشاد فرمایا؟ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اب یہاں جنت میں داخلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اب یہاں جنت اور دوزخ دونوں کا بیان کیا ہے، یعنی ناکام لوگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ کامیابی کسے کہا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں بیان کیا، اور اس کے بعد والی آیت میں ناکام لوگوں کا ذکر کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے۔ اب دونوں آیات کی تفسیر میں، تفسیر سیرت الجنان میں جو فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. وراثت کے مسائل چل رہے تھے ان آیات میں، وراثت کے مسائل کو اللہ پاک نے اپنی حدود قرار دیا اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے. اسے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا، العیاذ باللہ تعالی. اب یہاں وراثت کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی حدیں قرار دیا اور اللہ پاک کی حدوں کو توڑنا اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی کل حدوں سے نکل جائے. اب اس کے لیے عذاب مہین کی جو وہ دردناک عذاب کی وعید ہے، یہ جو وہ دوزخ کا حقدار ہے جو ظلم کرتا ہے، جو وراثت کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو وراثت کی تقسیم میں جو ہے وہ وارثوں کے حق دبا لیتے ہیں. میرے مدنی چل کے ناظرین، اب اس میں اور بھی تفصیلات ہیں لیکن یہاں پر ہم بنیادی چیز کو سمجھ لیں کہ جو شریعت نے جس کا حق مقرر کر دیا ہے اس میں نا انصافی نہ کی جائے، بد دیانتی نہ کی جائے، خیانت نہ کی جائے، کسی کا حق نہ دبایا جائے. یہ زمین، جائیداد، مکان، پیسہ، سرمایہ، یہ تمام چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں. لوگ سمجھتے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی کہ ہم نے جناب کسی کو دبا لیا. لوگ اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس نے بڑی کوشش کی، رویا دھویا، لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے کسی نے منصف بھی کو بن گیا. آج کئی لوگ انصاف کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن بعض اوقات رشوتیں لے کر یا اپنے دنیاوی تعلقات اور ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ غلط فیصلے بھی کر دیتے ہیں، غلط بیانیاں کر دیتے ہیں. ان کو بھی اللہ کی جو ہے وہ پکڑ سے ڈرنا چاہیے. یہ دنیا کا مال، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کا منصب، دنیا کا عہدہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں اور ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ہمیں اس نظریے کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں فرعون کے پاس کتنا مال تھا، کیا بنا اس کا؟ نمرود کے پاس کتنا مال تھا، کیا بنا اس کا؟ قارون کے پاس خزانے کتنے تھے؟ اتنا مال اس نے جمع کر لیا کہ خزانوں کے تالوں کی چابیاں اونٹوں پہ رکھ کے لے جائی جاتی تھی، جماعتیں چاہیے تھیں اس کے اونٹوں کے جو تالوں کی چابیاں تھیں اونٹوں پہ لاد کے لے جانے کے لیے. اب یہ چیزیں ہمیں کیا عبرت کا پیغام نہیں دے رہی کہ دنیا کے مال، جائیدادیں اور یہ چیزیں غصب کر کے، لوگوں کے مال ہڑپ کر کے، اگر کوئی سمجھتا کہ آئی ایم سکسیسفل پرسن، میں نے جناب اس کو کیس ہرا دیا، میں نے رشوتیں دے کے، میں نے جھوٹی گواہیاں دلوا کے، میں نے غلط بیانیاں کروا کے، دو سو قسم کی دو نمبریاں کرتا ہے، لیکن یہ کیا سارا مال اس کے ساتھ رہے گا؟ کبھی سوچا ہے کیا یہ جائیدادیں اس کا ساتھ دیں گی؟ کہ یہ دنیاوی منصب، دنیاوی عہدہ، دنیاوی چیزیں یہ کب تک اس کا ساتھ دے سکیں گی؟ تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ جناب اس نے بہت بڑا مال کما لیا، بڑی بڑی عمارات بنا لی، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی، بڑی بڑی بلڈنگ بنا لی، بڑے بڑے پلازے بنا لیے ناجائز قبضے کر کے، زمینوں پہ نہ حق جائے وہ غصب کر کے. اب یہ کہتا کہ جناب دیکھو میں نے کیا کمال کر دیا. کمال کیا کیا؟ کیا یہ پلازا، کیا یہ بلڈنگ، کیا یہ بڑے بڑے جو وہ بزنس، کیا یہ موت سے بچا لیں گے؟ اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچا لیں گے اگر اللہ ناراض ہوا؟ جیسے ان آیات میں فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وراثت کے مسائل کو اللہ پاک نے اپنی حدود قرار دیا. کئی لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، خاندان میں یتیم کئی ہوتے ہیں تو کئیوں کی نظر ہوتی ہے ان کی جائیداد پر، ان کی وراثت کے معاملات پر، ان کے مکان پر، ان کی زمین پر، ان کے پلاٹس پر، دکانوں پر، اور یہ ان کے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کچھ ان پر بھی لگاتے ہوں گے لیکن کھا جاتے ہیں. یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کھانے کے مترادف ان کو قرار دیا ہے. یتیم کا مال کھانے والے ایسے جیسے آگ کھانے والے. اور وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ حساسیت کی حاجت ہے. ہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں, اس کو شرعی رہنمائی لیں. اس کی بعض چیزیں اپنے طور پر جو ہے وہ بیٹھ کر ضرب تقسیمیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو اتنا دے دیا, اس کو اتنا دے دیا, بہنوں کو اتنا دے دیں, بھائیوں کو اتنا دے دیں, اور آپس میں بانٹ لیتے ہیں. شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے وراثت کی تقسیم, اور یہ بہت ضروری ہے. میں وراثت کے حوالے سے کچھ اور مدنی پھول آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کی خاص تاکید فرمائی. اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے, اس میں بعض صورتیں ایسی جو صلہ رحمی اور جو صلہ رحمی واجب ہے, مال وراثت کی وجہ سے, تقسیم کے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ قطع رحمی پر اتر آتے ہیں. بھائی بھائی سے بول چال بند کر دیتا ہے, بہن بھائیوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں, آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں. ایک پلاٹ کے لیے, ایک ایکڑ یا دو ایکڑ جگہ کے لیے, چند مرلے زمین کے لیے, ایک مکان یا دکان یا جائیداد یا گاڑی کے لیے, کئی اتنے دنیا داری میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں. باپ بیمار ہے اور یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ابا جی مر جائیں, والد صاحب کا ڈیتھ ہو جائے اور بس ذرا ہم چیزیں بانٹ لیں. کیسی شرم کی بات ہے کہ وہ باپ جس نے زندگی بھر محنتیں کی, کمائیاں کی, دعائیں کی, اس اولاد کو بڑا کیا, اور آج ان کو باپ کی توجہ نہیں ہے, ان کو مال کی طرف نظر ہے, ان کو یہ لگی ہوئی ہے کہ کب یہ مرے اور کب ہمارے جب وہ مال ہمارے حصے میں آ جائے. اور وہ آخری دنوں میں والد صاحب یا والدہ مسجد کو, کوئی مدرسے کو, کوئی دینی کام میں کوئی خرچ کر دیں, اس وقت ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں, ہماری وراثت کم ہو رہی ہے, ہمارے ترکے میں کیا بچے گا, ہمارے حصے میں کیا آئے گا. اور اپنے حصے بانٹ رہے ہوتے ہیں, ابھی جنازہ تیار ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جنازے کے لیے اعلان کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور یہ اندر بیٹھے ضرب تقسیمیں دے رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا, الحاق متقاصر حتی زرتم المقابر. اللہ پاک فرماتا ہے مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. تو یہ جو ہے نا وہ حوث, حرص, یہ انسان کو برباد کرتی ہے. اس حرص سے ہمیں بچنا ہوگا, اس حوث سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور بڑا کھلا دل لے کے چلنا ہوگا. سکندر جب دنیا سے چلا تھا خالی ہاتھ گیا تھا, اس نے کہا تھا میرے کفن سے باہر ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر جب دنیا سے چلا تو خالی ہاتھ گیا تھا, دنیا فتح کرنے نکلا تھا, خالی ہاتھ جانا پڑا. تو اگر ذرائع ناجائز اختیار کیے ہوں گے تو یہی مال وبال بن جائے گا. ہاں میرے مدنی چل کے ناظرین, آپ کی بارگاہ میں کچھ مدنی پھول وراثت کے حوالے سے مزید پیش کرتا ہوں, اور اس میں جنت دوزخ کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا صلہ جنت, اور یہ کامیابی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر میراث کے حقوق کو بیان کیا ہے, اور چونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس میں ظلم و ستم, حق تلفی, معاملات میں مالی بددیانتی اور آپس میں لڑائی فساد کا بہت اندیشہ رہتا ہے, اس لیے اللہ پاک نے میراث کے اکثر احکام قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے بیان فرمائے, اور ان پر عمل کرنے کو متعدد انداز میں تاکید کے ساتھ بیان فرمایا. جیسے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, اور یہ حکم بیان کر کے میراث کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے. پھر آگے پوری تفصیل بیان کی ہے, بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے, پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں, اگرچہ دو سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی حصہ ہوگا, اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے, اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے چھٹا حصہ ہوگا, پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے, پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا. یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا, جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں پوری ڈیٹیل اس کو بیان کی ہے، بیویوں کا اور ان کی اولاد کا، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے کا، پھر قرض کے معاملات تو ترکے میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصے کا، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ، یہ پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں جو یہ ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب یہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے کے لیے بڑی کامیابی قرار دیا تقسیم وراثت کے معاملے میں. شروع میں فرمایا اللہ تمہیں وراثت کی تقسیم کا حکم دیتا ہے، رکوع کے آخر میں فرمایا کہ وراثت کے احکام اللہ پاک کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں توڑنے کی اجازت نہیں. جو وراثت کو کما حقہ تقسیم کر کے اطاعت الہی کرے گا اور حدود الہی کی پاسداری کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں داخل ہوگا. یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، وراثت کو کما حقہ تقسیم کر کے اطاعت الہی کرے گا اور حدود الہی کی پاسداری کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں داخل ہوگا. اب غور تو کریں کہ اللہ پاک جنت کے باغات کا ذکر کر رہا ہے، دنیا کی زمین یا جائیداد یا مکان یا پلاٹ یا دکان یا کوئی باغ یا کوئی کھیت، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں جنت کے ان باغات کے آگے؟ ان چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان جائیدادوں کی، ان پلاٹوں کی، ان مکانات کی وقعت ہی کیا ہے جنت کے آگے؟ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ یہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے. کوڑا رکھنے کی یعنی تھوڑی سی جگہ بھی جو ہے یہ دنیا اور اس کی ہر شے سے بہتر ہے. اس دنیا کی چیزوں کو جنت کی چیزوں کے ساتھ موازنہ ہی کیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کے اندر فنا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی راحت ہی راحت اور برکت ہی برکت رکھی ہے. تو یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی مال، دنیاوی جو وہ دکانیں مکان، ان کے اندر اگر بددیانتی کی، خیانت کی، اللہ کی حدوں کو توڑا، خیانت کی، وراثت صحیح تقسیم نہ کی، کسی کا حق مار لیا، تو یہ تھوڑی سی زمین مکان یا یہ چیزیں کہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائیں. اور جس نے پورے احکام شرعی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح تقسیم وراثت کر کے حق دار کا حق پہنچا دیا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی نہ ہونے دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کے ان باغات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ انہیں جنت کے باغات میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر یہاں کی چیزیں ختم ہو جانی ہے، دکان بھی چھوڑنی پڑتی ہے، مکان ختم ہو جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، چھوڑ کے جانا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا انعام ہے ان کامیاب لوگوں کے لیے جو اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بڑا واضح جو ہے وہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والوں کے لیے جو وہ اعلان اور بشارت عطا کی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم معاملات کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. اچھا، بعض لوگ وراثت کے معاملات کو ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ہی اس میں ہم کیا اب بٹوارا کریں گے. اچھا، کئی تو ایسا بانٹیں گے کہ لڑ پڑتے ہیں، اور کئی آپس میں تقسیم کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ نہیں اب لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے آپس میں حدیں بنا لی ہیں، مکان میں اس کا اتنا حصہ ہے، دکان میں اس کا اتنا حصہ ہے، اور یا وہ اس کے جو زمین ہے، پلاٹ ہیں، یا بینک بیلنس ہے، یا چیزیں ہیں، بھائی ہم تو بھائی بھائی آپس میں پیار سے رہ رہے ہیں، آگے ان کی اولادیں ہیں، ان میں سے کسی بھی بھائی کا، کسی بھی وارث کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو بہت کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. آگے کوئی وراثت میں یتیم شامل ہو جائے اور تقسیم ہوئی نہ ہو تو اٹس ویری 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 مچ کمپلیکیٹڈ. لہذا آپس میں یا وہ مینشن ضرور ہونا چاہیے آپس میں جو ہے نا وہ اس چیز کی تقسیم پتہ ہو کہ کس کا کتنا حصہ ہے, کس کا کیا مال ہے, کس کا کیا حصہ بنتا ہے. لہذا آپس میں اس تقسیم میں جو ہے نا وہ جھجک نہیں رکھنی چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اچھا اب یہاں پر وراثت کی تقسیم کو اطاعت الہی کے ساتھ اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باقات کا ذکر کر کے ان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے کہ یہ کامیابی بڑی کامیابی پالی انہوں نے. اچھا جو وراثت میں دوسرے کا حق مارے گا اور حدود الہی کو توڑے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. ایسا شخص جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. اور جو شخص وراثت کے احکام کو مانتا ہی نہیں اور اس وجہ سے عمل بھی نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے بزرگوں کا وراثت کے معاملے میں کیسا محتاط انداز تھا کہ ایک بزرگ کسی قریب المرگ شخص کے پاس موجود تھے. رات میں جس وقت وہ فوت ہوا تو انہوں نے فرمایا چراغ بجھا دو کہ اب اس کے تیل میں ورثہ کا حق شامل ہو گیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو میرے والد بے ہوش ہو گئے. ہوش آنے پر فرمایا کہ چٹائی کو ورثہ کے ترکہ میں داخل کر دو اور اسے اب استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں ورثہ کا حق شامل ہو گیا ہے. یعنی اس قدر ہمارے بزرگ محتاط تھے کہ اب چونکہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا, اب جو قرآن نے ورثہ کی تقسیم بیان کی ہے, بیوی کا حصہ اتنا ہے, بھائی کا حصہ اتنا ہے, بہن کا حصہ اتنا ہے, بیٹے کا حصہ اتنا ہے, بیٹی کا حصہ اتنا ہے, جو وراثت کے حقدار ہیں ان کی ڈیٹیلز بیان کر دی گئی ہیں. اب جو شرعی احکام ہیں اب وہ مرنے والے کے مرتے ہی اس کے مال میں ورثہ کا حق شامل ہو گیا, تو چٹائی بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا دو, اس کو استعمال نہ کرو کہ باقی ورثہ کا حق اس میں شامل ہو گیا ہے. یہ کس قدر احتیاط ہے. امیر سنت کی طبیعت میں ہم نے یہ سینسٹیوٹی دیکھی ہے, حساسیت دیکھی ہے کہ آپ کے معمولات میں سفر کے دوران اگر پتہ چل جائے نا یہ کسی گھر میں یا یتیم ہے, امیر سنت کا احتیاط کا معاملہ وہاں پر کہ وراثت کی تقسیم کے بارے میں, پھر یتیم کا مال اس میں اس کا تو حق یا حصہ شامل نہیں ہے, اس گھر کی چیزوں کو استعمال کرنے میں, وہاں کا پانی تک پینے میں, یہ بہت حساسیت ہے آپ کے اندر اور یہ سوچ اللہ کی عطا سے ملتی ہے. تو ورثہ کے مال کی تقسیم اور ان کے تقاضے پورے ہونا, اس کی آپ پھر تربیت فرماتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک سوچ ڈیویلپ ہوئی اور بہت سارے لوگ مال وراثت میں احتیاط اور پھر شرعی تقاضے دارالافتاء علیہ سنت سے رہنمائی لے کے اپنی تقسیم وراثت کی کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا انداز میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنے محتاط ہوتے تھے, کس قدر ان کا مال وراثت میں جو ہے وہ احتیاط کا عالم ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابن ابی خالد کہتے ہیں کہ حضرت ابو العباس خطاب کے ساتھ میں تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. آپ نے گھر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی دیکھی تو گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے فرمایا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی وارث ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تیرا اس چیز پر بیٹھنا کیسا ہے جس کا تو مالک نہیں؟ تو وہ شخص اس تنبیہ کے بعد اس چٹائی سے اٹھ گیا. اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور آپ جو ہے وہ حضرت ابو العباس خطاب باہر سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ چٹائی جو تم یوز کر رہے ہو کیا تم اکیلے ہی وارث ہو اس بیوی کے مرنے کے بعد یا کوئی اور بھی ورثہ ہے اس کا تو ان کے انتقال کے بعد, کیونکہ اور بھی ورثہ ہے اس کے مال میں؟ تو فرمایا کہ اس کی چٹائی تو یوز کر رہا ہے جس میں دیگر ورثہ کا بھی حق شامل ہو گیا ہے, لہذا آپ کی تنبیہ پر وہ سمجھ گیا اور اس نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. اس میں کتنی زبردست رہنمائی ہے. یا چٹائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی زمینیں, مکان, جائیدادیں اور ان چیزوں کو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بہنوں کو دینے کا رواج ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں ہم نہ لیتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ رسول نے شریعت نے جو احکام بیان کیے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے پورے آگے ڈیٹیلز ہیں اور یہ دارالافتاء اہل سنت مشورہ کر کے ہمیں کرنا چاہیے، اس کا جو ہے وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہو، کیسے اس کی تقسیم ہو، کون کیسے کسی کو ہبا کر سکتا ہے، کون کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، کون کسی کے لیے جو ہے وہ اپنی مکان میں، جائیداد میں، زمین میں حصہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کا انداز کیا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کی بہت زیادہ احتیاطوں کے واقعات کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وصال کے وقت مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا امیر المومنین آپ نے ایسا کام کیا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ یہ کہ آپ نے اولاد تو چھوڑی ہے لیکن ان کے لیے مال نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے، کیونکہ آپ کے پاس مال تھا ہی نہیں، وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پانچویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے ان کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے بٹھا دو، آپ کو بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے مال نہیں چھوڑا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق مار دیا ہے، بلکہ اصل بات یہ کہ میں نے انہیں دوسروں کا حق نہیں دیا، اور میری اولاد کی دو میں سے ایک حالت ہوگی، ایک وہ اللہ پاک کی اطاعت کریں گے، صورت میں اللہ پاک انہیں کافی ہوگا کیونکہ وہ نیکوں کا والی ہے، دوسرا وہ اللہ پاک کی نافرمانی کریں گے، اس صورت میں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے خود جواب دے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں مال وراثت میں خیانت سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، شریعت کا علم سیکھ کر وراثت کی تقسیم اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے وراثت کے معاملات کو سورہ نساء میں یہاں بیان کرتے ہوئے اللہ کی حدیں قرار دیا، اور ان حدوں کا لحاظ رکھنے والوں کے لیے جنت کے باغات کا ذکر کر کے فوز العظیم، بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ کامیابی جس نے حق شریعت کا تقاضا سمجھتے ہوئے حقدار تک پہنچایا، تقسیم وراثت کی صحیح کی اور نافرمانی سے بچا، اللہ رسول کی فرما برداری کی اور اس کے تقاضے پورے کیے جو شریعت نے بیان کیے تقسیم وراثت کے، ان کو پورا کرنے والا جنت کے باغات کو پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ کی حدوں سے مکمل نکل گیا، اب اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی۔ لہذا ہمیں اچھے ماحول کو اختیار کرنا چاہیے جس کی برکت سے حرص نکلے اندر سے، حوث نکلے، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کرنے کی سوچ نکل جائے، ہم ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی کامیابی اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیابی۔